الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حاضرین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپنا یتیمی میں گزارا اللہ کی حکمت اللہ کا کرنا کہ والد ماجد عبداللہ کا وصال اور انتقال پیدائش سے پہلے ہو گیا جبکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بطن مادری ماں کے پیٹ میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے میں ہی حضرت آمینہ کا انتقال ہو گیا اور وہ بھی سفر کی حالت میں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداءً دادا نے پالا عبد المطلب نے اور اس بچپنے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ حال تھا عام طور پر بچوں میں لالچ ہوتی ہے لیکن یہاں یہ حال ہے کہ حضرت عبد المطلب کے ذمے میں بہت سارے بچوں کی پرورش تھی ان کی اپنی بھی بہت اولاد تھی اور سب کو ایک ساتھ کھانا دیا جاتا تو جیسے کہ بچے کرتے ہیں کھانے کے وقت ایک جپتا جپتی ہوتی ہے تو سارے خوب کھانا وصول کرتے جو سامنے ہوتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیا کے مارے لقمہ نہیں اٹھاتے اس لیے کہ اس وقت بھی ایسے اخلاق تھے کہ کسی کے ہاتھ سے تو لینا نہیں ہے اور جب جوش و خروش سے دوسرے بچے کھا رہے ہیں تو آپ کے حصے میں کھانا نہیں آ رہا حیاءً استحیاءً آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھوکے رہ رہے ہیں. عبد المطلب نے یہ ایک دن یہ بات نوٹ کی کہ ایسا ہو رہا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت میں آپ کی حیا اور اخلاق عالیہ کی رعایت میں الگ سے کھانا دیا جانے لگا. تو یہ تو ابتدا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی عفت والی جوانی اخلاق والی جوانی اور پھر ایک وہ زمانہ آتا ہے یہاں ایک بات نوٹ کرنے کی ہے اور وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بعثت سے پہلے بھی موحد ہوتے ہیں اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو ولایت کا وہ اونچا مقام بعثت سے پہلے بھی حاصل ہوتا ہے جو باقیوں کو ساری عمر حاصل نہیں ہو سکتا. یعنی غیر نبی جو اولیاء ہوئے ہیں اولیاء کسی بھی امت میں اللہ والے تو ان کا اونچے سے اونچا جو مقام ہوتا ہے اس سے بڑھ کر نبی کا مقام بعثت سے پہلے ہوتا ہے. یہ بات جاننے کی ہے اور علماء نے اس کی تصریح کی ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ابتدائی زمانہ کبھی بھی شرک نہیں کیا. اب یہاں بھی ایک لوگ بہت بڑی غلطی کھاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے انوکھا انداز اختیار کیا تھا کہ سورج کو دیکھا چاند کو دیکھا ستاروں کو دیکھا ایک کو کہا دوسرے کو کہ حاضر ربی یہ غائب ہوا وہ غائب ہوا تو کہا میں آفلین اور غائبین ان پر ایمان نہیں لاتا. تو بعض لوگ اس میں ٹھوکر کھائی ہے بعض لوگوں نے اور یہ سوچا ہے کہ حقیقتاً یہ ابراہیم خلیل اللہ کا عقیدہ تھا. پھر اللہ کی طرف سے ہدایت ملی، ایسا نہیں۔ خود قرآن شاہد ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، کہ یہ ہماری حجت جو ہم نے ابراہیم کو دی، یعنی مخالف فریق کے ساتھ حجت بازی اور تبلیغ کا طریق ہم نے ابراہیم کے دل میں ڈالا، اور وہ ان کو سمجھانے کے لیے یہ مثالیں پیش کر رہے تھے، ورنہ وہ تو پہلے سے ہی ہمیں مانتے تھے۔ تو اس لیے یہ غلطی نہیں کھانی چاہیے کہ انبیاء خدا کو نہیں جانتے بعثت سے پہلے۔ ہاں، آسمانی کتابیں، آسمانی علوم یہ الگ چیز ہے، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو ماننے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اور پھر ایک ایسا زمانہ آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یکسوئی کی محبت آپ پر غالب آ گئی، آپ کو خلوت محبوب ہو گئی، حبب الیہ الخلوہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلا رہنا پسند کرنے لگے۔ اور یہ اللہ والوں پر یہ حالت آتی ہے کہ کسی سے بات نہ ہو، اور اس کے لیے مکہ جیسا مقدس شہر، کعبۃ اللہ، خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کا بنایا ہوا، کون سی برکات وہاں میسر نہیں؟ بعثت سے پہلے تو وہ آزمائشیں نہیں تھیں، ہاں مشرکین شرکیہ رسوم کے مرتکب تو تھے، لیکن چونکہ ان کو شرک چھوڑنے کی دعوت نہ ملی تھی، اپنے بتوں پر شیدائی تو ابھی تو دعوت نہیں ملی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن یکسوئی اتنی پسند فرمائی کہ مکہ چھوڑ چھاڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور فاصلے پر غار حرا میں جبل نور پر چڑھ کر اس خاص مقام پر یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت اور اللہ کے تعبد کے لیے الگ کئی دن گزارنے لگے۔ اور یہ عجیب زمانہ ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا انوار اور فتوحات سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گزارا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس غار میں چڑھ کر، کوئی چڑھ کے دیکھے، اب تو سڑک سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں اور پکڑنے کے لیے ریل ہے، ورنہ یہ بھی ابھی کی بات ہے، چند سال پہلے یہ چیز نہیں تھی، اس کے باوجود اچھا بلا انسان وہاں مشقت سے چڑھتا ہے، اور گرمی میں خوب گرمی، اور جب کبھی سردی کا موسم پڑ جائے تو پہاڑوں میں سردی پڑتی ہے، رات کو ایک دم سب کچھ ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے۔ تو کئی دنوں کا توشہ، ہلکا پھلکا کھانا پینا، آج کل تو کوئی اعتکاف میں آئے تو وہ باقاعدہ میٹرس لے کے آتا ہے، پھر اس میں پھونک چڑھاتے ہیں، پمپ چل رہا ہوتا ہے مسجد میں، یعنی تاکہ ذرا نرم بستر ملے۔ ارے میرے بھائی، زمین پر سونا بھی سیکھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھریلی زمین پر اعتکاف کیا ہے، ہم اپنے بدن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، زمین پر لیٹے تو چونکہ عادت نہیں ہے تو اپنی ہڈیاں پسلیاں درد کرنے لگتی ہیں، بستر نرم ہو، نرم بستر۔ ایک مرتبہ ازواج مطہرات میں سے کسی نے بستر دوہرا کر دیا، پتلا سا تو تھا، تو اس وقت صبح فرمایا کیا رکھا تم نے، ابھی تہجد میں اٹھنے میں ذرا مشقت ہوئی۔ تو ہم تو اپنے عیش و آرام میں مست، اس میں فرق نہیں آنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھلے میدان میں آگے پیچھے کوئی انسان نہیں، اور وہاں عبادت کے لیے یکسوئی کئی دنوں کے لیے۔ اور اصل میں یہ عشق کا غلبہ ہے، اللہ اور محبوب کی ملاقات اور وصال کا داعیہ ہے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے، اور پھر انبیاء کی تو فطرت ہی سبحان اللہ نورانی سراجم منیرا، تو وہ اندر کا داعیہ، وہ بے چینی، اللہ کی تلاش اور تڑپ، اور اس حالت میں پھر پہلی وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور مشہور قول کے مطابق اقرا بسم ربک الذی خلق، جو آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے شروع میں تلاوت کی ہیں، ان سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بینچتے ہیں، اور اتنے زور سے کہ تکلیف ہوتی ہے، حتی بلغ منی الجہد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہوتی ہے، اور حکم ہوتا ہے، یا یوں کہو کہ محبت سے التماس ہوتا ہے کہ اقرا پڑھیے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا عذر پیش کرتے ہیں کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, میں نہیں پڑھ سکتا. ایک بار نہیں, دو بار نہیں, تیسری مرتبہ, اور پھر وحی کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر ان آیات کا القاء, ان کی وحی نازل ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آیتیں جو ہیں یہ ان سے ابتدا ہوتی ہے, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر 23 سال کی مدت میں پورا قرآن نازل کیا جاتا ہے. اور یہ بھی عجیب قصہ ہے کہ جب ابتدا میں وحی نازل ہوئی ہے تو چونکہ یہ سلسلہ ہی محبت کا تھا, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی سعادت, اور پھر اس میں گیپ ہونے لگا ابتدا میں, اور اس گیپ, اس فاصلے کی وجہ سے جس کو کہتے ہیں فطرت, کہ وحی میں فطرت, اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہونے لگی. اور پھر ایک مدت کے بعد والضحا کی صورت نازل ہوتی ہے, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما ودعک ربک وما قلا, نہ اللہ نے تمہیں چھوڑا ہے نہ تم سے اللہ ناراض ہے. تو یہ ایک سلسلہ, اس وقت جو ہم نے اس سے سبق اخذ کرنا ہے, ویسے تو کون سا پہلو انسان, دیکھو اب عرب کی سرزمین ایک مرکزی جگہ ہے دنیا میں, اور اس وقت بھی بہت ساری دنیا آباد تھی. آپ جائیں, آج بھی جائیں مصر میں جائیں اور وہاں کی میوزیم کو دیکھیں, وہاں کے پرانے آثار کو دیکھیں, تو وہ تو اہرام, پیرامڈز حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے زمانے کا قصہ ہے, اور اس وقت کی ٹیکنالوجی کہو, اس زمانے کا رہنا سہنا اور اس زمانے کا فرنیچر ابھی تک محفوظ, ایک ایک چیز محفوظ, یعنی عورتوں کا زیور, اور اسی طریقے پر کنگی کرنے کے لیے, اور وہاں کے آلات اور برتن سب کچھ محفوظ. تو وہ دنیا تو بہت آباد, پھر آپ ایران کی طرف جائیں تو وہاں کیا کچھ راحت کا سامان نہیں تھا, اور کتنی بستیاں اس سے پہلے آباد ہو چکی, لیکن عرب کی سادہ زمین اور ریگستان جہاں شہروں کی شکل نہیں ہے, بس آبادیاں ہیں, مکہ والے کچھ تجارت کر لیتے ہیں, اور مدینہ منورہ میں جو ہے وہاں کھجوروں کے باغات ہیں, زراعت کا سلسلہ ہے. تو اس سرزمین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا, جس سے پھر پوری دنیا میں تہذیب کا طریق, یعنی ایک نئی تہذیب اٹھی ہے جو پوری دنیا پر غالب ہوئی ہے. لیکن اس وقت جو مجھے ایک بات کرنی ہے, وہی ہمارا پیچھے سے شور کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے ماشاءاللہ. تو وہ یہ ہے کہ یہ جو ہجرت ہے اس کو دیکھو, ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا انی مہاجر الی ربی, میں اللہ کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں. اللہ کی طرف ہجرت کا کیا مطلب؟ تو یہ بھی ہجرت الی اللہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ہم اور آپ, ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کی طرف بڑھنا چاہیں, اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیں, تو ہمیں بھی ہجرت الی اللہ کرنی ہوگی. ایک تو ہجرت ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک جانا, جیسے مکہ والوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور یہ قربانی دی, ایک یہ ہجرت ہے. اور ایک ہجرت ہے جو ہر انسان کی ہے, انما المہاجر من ہجر الخطایا والذنوب, گناہوں کو خطاؤں کو چھوڑنا اور اللہ کی طرف بڑھنا, یہ ہجرت ہے. علماء نے ایک اصول بتایا ہے کہ یہاں تو نبوت کا قصہ ہے, اب نیا نبی تو کوئی نہیں آنے والا کہ کوئی کہے کہ میں بہت عبادت کروں گا تو نبی بن جاؤں گا, یہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن صدیقیت کے, ولایت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, کوئی ہو تو صحیح اللہ کو چاہنے والا. آج بھی اگر کوئی اللہ کا بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگتا ہے, سنت کی اتباع شریعت کے مطابق, تو آج بھی اس کو فتوحات سے نوازا جائے گا. کوئی چاہنے والا ہو, آج بھی وہ دعوت, وہ دروازہ کھلا ہوا ہے اللہ کی طرف سے. تو ہمیں بھی چاہیے, ہر مسلمان کو, کہ ہم اپنی فکر کریں, ہر روز ہمارے درمیان سے جوانوں کے, بوڑھوں کے, مردوں کے, عورتوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں, ہے کہ نہیں اس طرح, اور صفوں کی صفیں خالی ہو رہی ہیں, اور دنیا کے احوال آپ کے سامنے ہیں. یہ دنیا یہ ایک عارضی چیز ہے, یہاں سے ہم نے گزر جانا ہے, اور اصل چیز جو حاصل کرنی چاہیے اس دنیا میں وہ اللہ رسول کی محبت اور شریعت کی اتباع, اللہ کا قرب, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اور یہ مہینہ بھی ربیع الاول کا آیا اور گیا, لیکن اس کا پیغام کیا ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے ہمیں؟ یہ ہمیں وفا کی دعوت دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے اندر یعنی ربیع الاول کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت سے نوازا, اس نعمت کی تم قدر کرو, اس کی پوچھ ہوگی. Respected friends and elders, the Prophet sallallahu alaihi wasallam received the first revelation in the cave of Hira, Jabal Hira, Jabal Nur, and he returned shaking to his wife Khadija radiyallahu ta'ala anha. The first verses had been revealed, Jibril alayhi salatu wasalam had appeared, and he had embraced the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he had hugged him tightly until it was painful, and he had instructed him to read once, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, ma ana biqari, and this happened the second time and the third time, and then the revelation flowed, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, read with the name of your creator, read with the name of your Lord who created, خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقْ, created man from a clot of blood, اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمْ, read and your Lord is the most noble, الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمْ, the one who taught with the pen, عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ, he taught man what he knew not. So in these opening verses, the first revelation, there is a mention of the physical creation of the human being, that Allah Azza wa Jal created man from a clot. اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق, this is the physical creation, that you have at the start a clot of blood after conception, and then at the end you have a complete human being, this baby face, and the parents are saying mashaallah, the nose looks like this auntie and the lips look like the uncle and the eyebrows like the father, whatever these similarities, this perfect human being which you pick up, this little bundle of joy of just a few pounds, this perfect human being which then becomes a 6-foot adult, started from a clot of blood. So the beginning, the clot of blood, and the end, a perfect human being with perfectly formed physique. And the other side in the same verses, اقرأ وربك الأكرم, read with your Lord. In the first instance, Allah is described as the خالق, خلق الإنسان, the رب who is the خالق, the creator who formed you. And then وربك الأكرم, the most noble, it's of his karam and generosity, عَلَّمَ الْإِنسَانَ بِالْقَلَمِ, that he taught man with the pen, he gave knowledge of how to use the pen. The ulama and mufassirin say that Idris alayhi salatu wasalam was the first to use the pen, and he showed human beings how to use the pen and how to do mathematical calculations and how to weigh and how to navigate using the stars. All this came through the Anbiya alayhi salam, from Allah subhanahu wa ta'ala. So to write with the pen came from the Anbiya, came from Allah. He taught with the pen. خلق الذي علم بالقلم, he taught with the pen. علم الإنسان ما لم يعلم, he taught man what he knew not. So this is another level of completion. The physical completion and perfection is from the clot of blood to the perfect human being. And the spiritual completion is through the knowledge of revelation, which will perfect you as a human being. Today's world has its problems, not because of a lack of technology, but because of the misuse of technology. Not because of a lack of resources, but because of a misuse of resources. The same technology can be used to protect innocence, and the same technology can be used to kill innocence. The bloodbath that we're seeing in Gaza today, for example, what is it a consequence of? And yes, our governments who continue to export their munitions to these people, who are then raining them from the skies in their refugee camps. So the point is, the human being, the physical perfection is from the clot of blood to when he becomes a full human being. And the spiritual perfection is when we hold on to the scripture, the revealed word, and we recognize the rights of the creator and the rights of the creation. So the early revelation, it has a synopsis of everything we need to know. That yes, our physical body, this is a gift from Allah subhanahu wa ta'ala, it's an amana, we should look after it. But at a spiritual level, we should also grow, and it's from Allah's karam and His generosity that He gave us the book and the scripture and the ability to read and write. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam comes home and he's shaking. Because this is a very supernatural, a very extraordinary experience. And he says, Zammiluni, Zammiluni, cover me. And this becomes his title. And Allah Ta'ala addresses him as, Ya Ayyuhal Muzammil, Ya Ayyuhal Muddathir, Zammiluni, cover me. So Khadija radiallahu anha, she covers him with a shawl. And his body calms down. He stops shaking. And he tells his story and his extraordinary experience. And what does she say? And I want to quote these words to you. Usually, those of you who are married here, you know, if you want to know who a good man is, then you ask his wife. The world might think one thing of you or another. But if your wife thinks you're a good person, خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِكُمْ, the hadith says the best of you is the best of you for your wives. How many of you have wives who behind you and in front of you praise you? Not just in front of you, to please you. And how many of you have wives that have to oblige to keep you happy because you're a grumpy person and all the children cower away in the corners of the house? Here we have Rasulullah alayhi salatu wasalam. He comes home, he's shaking, he tells his story, his confidant, Khadija radiallahu anha. And what does she say? And I want to quote these words for you and I can conclude. She says, Kalla, Wallahi, ma yukhzik Allahu abada, nay, by Allah, Allah will never degrade you. This is her spontaneous response. She has so much confidence in Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And what does she say? She's not just the first woman to embrace Islam, she's the first human being to embrace Islam. She says, إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِيمُ, you maintain the ties of kith and kin. وَتَحْمِلُ الْكَلِ, in other words, you are good to relations. She has the sense to understand that this is a sign of a good man who keeps ties with cousins and uncles and aunties, brothers and sisters, grandparents, nephews and nieces. He doesn't break his ties. إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِيمُ وَتَحْمِلُ الْكَلِ. And she says, you carry other people's burdens. How many of us are willing to carry other people's burdens? How many of us have time for other people? Even for our own families. وَتَحْمِلُ الْكَلِ. And then listen to the next one. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ. And you earn for the one who's deprived. You know, we all look for jobs for ourselves. How many of us go to do a day's labor so that those earnings can be given straight into someone else's hands? Subhanallah. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ. You go and work for a day, for a week, for a month, you work so that you can give money to other people. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ. You earn for the person who has nothing. And وَتَقْرِ الضَّيْفِ. You feed the guests. Another quality. And these guests, by the way, they were not just local guests. They would be travelers from abroad as well. Complete strangers. Take them home, give them a meal, give them no B&B, Airbnb. There's the Arab culture and the teaching of the Anbiya, Ibrahim alayhi salam, Rasulullah alayhi salatu wasalam, is that you take them into your own house. And you give them bedding for free. And finally, the fifth one she mentioned, وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. And you assist upon the calamities, the difficulties in the path of truth. Even before Islam, she's saying this. You always stand up for the right causes. You're always on the right side of history. These five pieces of advice, perhaps are a nice synopsis and a starting point for all of us. A synopsis of the seerah, the personage, the personality of Rasulullah alayhi salatu wasalam. His character, his uswa, his qudwa. What's in it for us? All of this. All of this. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us tawfiq to appreciate the sunnah and seerah and the deen and the contribution of Rasulullah alayhi salatu wasalam. And to embrace him fully, in a full sense, the old and the young, the men and the women. Let us become complete Muslims. Embrace the sunnah, beginning to end, A to Z, alif to ya. Let us immerse ourselves in the study of this beautiful Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. We have the privilege of being one of his ummatis. Let us remain ummatis. Let us be loyal to this cause. And let us rise with him, under his flag, on the day of Qiyamah as well, because of that loyalty. وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ.